بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. یہ سورۃ الغافر کی آیت ہے, آیت نمبر 7. سورت المومن بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے, الذین یحملون العرش, جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گردا گرد ہیں, یعنی عرش کے گرد, وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں. اور یہ تو ایک کام ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے ہیں اور تحمید یعنی تعریف کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور ایمان والوں کے لیے اس طرح استغفار کیا کرتے ہیں. یعنی وہ فرشتے جو عرش کے گرد ہیں اور جو عرش کو اٹھائے ہیں, ظاہر ان بہت ہی معزز فرشتے ہیں, بہت ہی عجیب فرشتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے یوں کہ اے ہمارے پروردگار, آپ کی رحمت یعنی رحمت عامہ اور علم ہر چیز کو شامل, یعنی جب آپ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے تو ایمان والوں پہ تو اور زیادہ ہوگی. فاغفر للذین تابوا, بس بخش دیجیے ان لوگوں کو, بخش دیجیے جنہوں نے شرک و کفر سے توبہ کر. فاغفر للذین تابوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اور جو آپ کے راستے پر چلتے ہیں, جو ہدایت کا راستہ ہے اس پہ چلتے ہیں. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے, یعنی ان کی مغفرت فرما دیجیے. تو یہ جو ہے آیت ہے عجیب کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھایا ہے کہ دیکھو یوں مانگو, اور وہ یوں مانگتے رہتے ہیں اور عرش کے گرد ہوتے ہیں, عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور جو لوگ ہدایت پہ ہوں, صحیح راستے پہ, ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. جزاء الاعمال میں حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نقصانات لکھے ہیں, وہ وبال جو گناہ سے آتا ہے, ہم 17 پڑھ چکے ہیں. 18واں یہ ہے, اس آیت کو لکھا ہے 18 کہ اگر بندہ گناہ کرے گا تو اس بشارت سے محروم ہو جائے گا. لکھا ہے کہ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بشارت جو عرش کے گرد جو فرشتے ہیں جن پہ دعائیں ملتی ہیں, وہ گناہ یعنی گناہ پہ اصرار کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا, ان کو نہیں ملتی یہ بشارت. کیونکہ کلام پاک کی آیت ہے, فاغفر للذین تابوا, جنہوں نے توبہ کر لی, واتبعوا سبیلک, اور جو آپ کے راستے پر چلتے ہیں, یعنی گناہ نہیں کرتے توبہ کرنے کے بعد. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا, یہ نقصان کتنا بڑا ہے یہاں کہ بندہ گناہ کی وجہ سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اور صحیح راستے پہ نہ چلنے کی وجہ سے ایسے عجیب فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. لکھا ہے کہ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے گرد و پیش ہیں, وہ تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں, یا اللہ آپ کی رحمت اور علم بہت وسیع ہے, ایسے لوگوں کو یا اللہ بخش دیجیے جو آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی توبہ کرتے ہیں, جو آپ کی راہ کی پیروی کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو عذاب جہنم سے بچا لیجیے, دیکھیے اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ فرشتے ان مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں. جس حالت میں گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی, جس نے گناہ کر کے یہ راہ چھوڑ دی, وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا. اور جب دیکھیں فرشتے دعا کریں گے اور وہ بھی عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے, تو مغفرت ہوگی. اور مغفرت کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں, اس کے رسم وسعت بھی فرماتے ہیں, اس کو بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں. اور 19واں نقصان لکھا ہے, یہ سب نقصان دنیا کے ہیں, آخرت کے نقصان الگ ہیں. 19واں نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں زمین میں پیدا ہوتی, پانی, ہوا, غلہ, پھل ناقص ہو جاتا ہے, جس طرح آج کل خوب مشاہدہ ہے. اس قدر ناقص ہو چکا ہے, ہوا بھی ناقص, پانی بھی ناقص. کوئی ایئر پولوشن کی بات کر رہا ہے, کوئی سمندر کی مچھلیاں مر جاتی ہیں, ایک سے ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے, غلہ ناقص. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یعنی ظاہر ہو گیا بگاڑ جنگل اور بستی میں ان اعمال کی وجہ سے جن کو لوگوں کے ہاتھ کر رہے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ میں نے ابو امیہ کے کسی خزانے میں گیہوں کا دانا دیکھا تھا, وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا, گیہوں کا دانا ایک تھیلی میں تھا, اور اس پر یہ لکھا تھا اس تھیلی پر کہ یہ زمانے عدل میں پیدا ہوتا تھا, جب انصاف کا زمانہ تھا. اور بعض صحرائی لوگوں کا بیان ہے کہ پہلے زمانے کے پھل اس وقت کے پھلوں سے بڑے ہوتے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آئے گا, کیونکہ اس وقت طاعت کی کثرت ہوگی اور زمین گناہوں سے پاک ہو جائے گی, یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھیجے جائیں گے, آئیں گے, آسمان سے اتریں گے قیامت کے قریب. تو لکھا ہے اس میں جزاء الاعمال, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آئے گا, کیونکہ اس وقت طاعت کی کثرت ہوگی اور زمین گناہوں سے پاک ہو جائے گی, اور پھر اس کی برکتیں عوض کرا رہی ہیں, یعنی پھر سے ہو جائیں گی. تو یہاں تک کہ صحیح حدیث میں آیا کہ ایک انار ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا اور وہ جماعت اس کے سائے میں بیٹھ سکیں گے. انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک اونٹ پر لگے گا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ روز روز کی جو بے برکتی ہے وہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے. ہم خود گناہ کرتے ہیں, گناہ کر کر کے حالت خراب کی جا رہے ہیں اپنی. اب دیکھیے کوئی شخص اگر آج کل کے ماحول میں گناہ سے توبہ کر لے, ہر طرف گناہ ہو رہے ہیں, تو یہ جو برکات ہیں یہ تو خیر اس کو بھی نہیں مل سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک نیک پرہیزگار آدمی ایک معمولی سی روٹی اور سالن اور چٹنی کھاتا ہے, اس کے مزے میں اور اس کی برکت میں اس سے جو صحت ملتی ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. ان لوگوں کے بہترین کھانا کھانے کے بعد جو کہ گناہ ڈوبتا ہے, جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور نمبر 20, نقصان نمبر 20 یہ ہے کہ گناہ کرنے سے حیا و غیرت جاتی رہتی ہے. اس کا تو صاف مشاہدہ ہے, جب شرم ہی نہیں رہتی تو یہ شخص جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے سب کو اعتبار نہیں, تو شرم تو اٹھی گئی ہے, بالکل ہی اٹھ گئی ہے. جو اپنے آپ کو بہت سمجھتی ہیں حیادار وہ بھی حیا سے خالی. اور نقصان 21واں یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل سے نکل جاتی. جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی بھی عزت نہیں رہتی, پھر یہ شخص اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اور نقصان نمبر 22 یہ ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں سلب ہوتی ہیں. یاد رکھیے اس بات کو, بار بار کا تجربہ ہے, گناہ کرنے سے نعمتیں سلب ہوتی ہیں, گناہ کرنے سے نعمتیں مل نہیں سکتی, بالکل دھوکا ہے, بالکل دھوکا ہے. جس نعمت کا بھی ارادہ کر کے گناہ کریں گے وہ نعمت اٹھا لی جائے گی, ملے گی نہیں. بس مال دو شادیوں میں بڑی دعوتیں کرتے ہیں, عورتوں کو بلاتے ہیں، حالانکہ عورتوں کو بلانا جمع کرنا ولیمے میں جائز ہی نہیں، کسی بھی تقریب میں جائز نہیں. اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں میں نام ہوگا یا رشتہ داری کا حق ادا ہوگا. سب جھوٹ. اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے سب سے زیادہ رشتہ داری کا حق تو وہ ادا کرنے والے تھے. تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ خوب پھوٹ پڑتی ہے خاندانوں میں، اور اس کے بعد خوب برائیاں ہوتی ہیں، اور نام کی بجائے خوب بدنامی ہاتھ میں آتی. وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ کی خاصیت ہے کہ نعمتیں گناہ کرنے سے سلب ہو جاتی ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب جزاء الاعمال میں لکھا ہوا ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی لکھ رہے. گناہ کرنے سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے. اس میں حاشیے میں لکھا ہے ایک بار کہ کسی کو یہ شبہ ہو کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں گناہ کرنے والے بڑے عیش میں خوب تفریح کرتے پھر رہے ہیں، تو نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں. وہ ہمیں آج کل تو عجیب ہے کہ فارم ہاؤس جاتے ہیں، سبحان اللہ، فارم ہاؤس جاتے ہیں. ایک صاحب ہیں دیندار، انہوں نے خبر دی کہ ان کے گھر میں ان کا پورا کنبہ اور رشتے دار سب ایک فارم ہاؤس میں جا رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، اور وہاں عورتوں کے لیے سوئمنگ پول ہے، اس میں وہ نہائیں گی. سبحان اللہ، کیا حیا ہے. عورت تو بند اپنے گھر کے بھی کسی کونے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بعد لوگ کہتے ہیں دیکھیے وہ تو اتنے ٹھاٹ کر رہے ہیں. لکھا ہے کہ یہ استدراج ہے، اللہ میں کی طرف سے دین ہے. جب ان کو مصیبت آئے گی تو سب اکٹھے آئے گی، اور یہ تو باہر کا حال ہے، اندر دل ان کا جلتا ہوا ہوتا ہے، کوئی سکون نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں نازل ہوئی کوئی بلا مگر گناہ کی وجہ سے، اور نہیں دور ہوئی کوئی بلا مگر توبہ. جب بھی توبہ کریں گے بلائیں دور ہوں گی. توبہ یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کی نافرمانی ہرگز ہرگز نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے، کیا مشکل ہے اس کو کرنے میں، کر لو بھی، اور پھر ڈٹ جاؤ، چاہے دنیا تمہیں کچھ کہے، کسی کی ملامت کی پرواہ مت کرو، ایک مطلب کر کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے. ہاں کسی اللہ والے کو پکڑنا ضروری ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ میاں گناہ ہے کیا اور کیا گناہ ہے نہیں ہے، ورنہ تم گناہ کرتے رہو گے اور سمجھو گے کہ یہ گناہ نہیں ہے، جیسے آج کل بہت عام ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یعنی جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب سے، تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، اور بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور ارشاد اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس نعمت کو نہیں بدلتا جو کسی قوم کو دی، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے ذاتی حالات کو بدل ڈالیں. اس سے معلوم ہوا کہ زوال نعمت ہمیشہ گناہ سے ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے دی ہے وہ اسے چھینتے نہیں ہیں، لیکن جب تک وہ خود ہی شرارت نہ کرے اور اس نعمت کی ناقدری نہ کرے، اس نعمت کو گناہ کے میں استعمال نہ کرے. اور چوبیسواں نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے تعریف اور عزت کے القاب ختم ہو جاتے ہیں، اور مذمت اور ذلت کے خطابات ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت سے اچھے اچھے خطابات ہیں، اچھے اچھے نام ہیں. مثلا صادق ہے، صابر ہے، خاشع ہے، مسلم ہے، ساجد ہے، راکع ہے، حامد ہے، تائب ہے، وغیرہ بہت سے ہیں. مطیع ہے اس کا نام، مصلح ہے، عابد ہے، خائف ہے. اور جب برے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ خطابات ملتے ہیں، فاجر، فاسق، عاصی، مفسد، خبیث، مسخوط، سارق، قاتل، کاذب، خائن وغیرہ، متکبر، ظالم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اس سے یقیناً مسلمان پہ اثر ہوگا. مسلمان ایسا نہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر بالکل ہی ٹھکرا دے. اس کا اثر یہ ہونا چاہیے اور ہوگا کہ ہمیں گناہ سے نفرت ہو اور ہم گناہ چھوڑیں، دیر نہ کریں، توبہ کریں جلدی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.